الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له فنشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. محترم بزرگو, دوستو, عزیزو اور بھائیو, آج ہم اپنا ایک بنیادی سبق یاد کرنے چلے ہیں, اور وہ کیا ہے کہ قرآن مجید اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے, اور اس نعمت کا شکر ادا کرنا, اس کی قدر کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا باقی تمام مخلوقات سے بلند سطح پر. اس کے قریب ترین جو مخلوقات ہیں وہ حیوانات ہیں, وہ ہمارے ہی طرح کھاتے پیتے اور دوسری جو ہوائج ضروریہ ہیں ان میں سے گزرتے ہیں, سیم جذبات رکھتے ہیں, لیکن انہیں اپنے جذبات پر قابو نہیں ہوتا. بھوک لگ جائے کسی جانور کو اور اس کا کھانا بھی اس کی دسترس میں ہو تو وہ کھاوے اپنے آپ کو کھانے سے نہیں روک سکتا. اسی طرح پیاس لگ جائے, پانی دسترس میں ہو تو اپنے آپ کو پینے سے نہیں روک سکتا. اس پر جنسی خواہش اس کی جاگ اٹھے اور اس کا جنس مخالف بھی اس کے کانٹیکٹ میں ہو تو جانور کے پاس اندرونی طور پر کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیکس کرنے سے روک سکے, ماں سوائے انسان کے. انسان یہ تمام جذبات احساسات رکھتا ہے, لیکن اسے ان کے ایکسپریشن پر اختیار ہے. بھوک تو لگتی ہے جیسے جانور کو لگتی ہے, لیکن یہ اپنے فیصلے سے کھاتا ہے, کھانے کے ہاتھوں مجبور نہیں ہے. اور باقی جذبات کا بھی یہی معاملہ ہے. آپ نے شاید کبھی سوچا ہوگا, ویسے تو اچھا ہے کہ آپ نہ سوچیں, اس لیے کہ یہ فلسفیانہ سوالات جو ہیں یہ انسان کو خامخواہ پریشان کرتے ہیں, لیکن جن کو یہ سوالات جو ہیں وہ ذہنوں میں ابھرتے ہوں ان کو انہیں دبانا نہیں چاہیے, بلکہ اہل علم کے ساتھ بیٹھ کر انہیں پوچھ کر ان کا حل ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے. اس لیے کہ یہی وہ سوالات ہیں جن کو سیکولر طبقہ پھر ایکسپلوئٹ کرتا ہے اور عام سادہ مسلمانوں کو دین سے باغی کرتا ہے کہ یہ مذہب شذہ کچھ نہیں ہے, یہ سب فراڈ ہے, ایسا ہے ویسا ہے, یہ سب اسی کا ایک آگے ہے. تو میں یہ سپوز کر رہا ہوں کہ آپ حضرات اور جو حضرات ویڈیو پر یہ خطاب سن رہے ہوں انہیں شاید یہ سوالات جو ہیں ان کے ذہنوں میں ابھرتے ہیں, تو اس کے اعتبار سے میں اس کو ایڈریس کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حیوانات کی طرف رسول کیوں نہیں بھیجے, اللہ تعالیٰ نے حیوانات پر کوئی کتاب کیوں نہیں اتاری, وائی مین اونلی, انسان ہی کیوں؟ اس کی وجہ بڑی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو فیصلے کا اختیار دیا ہی نہیں ہے. بھوک بھی لگی ہے, کھانا بھی دسترس میں, کھائیں گے, اپنے آپ کو کھانے سے روک ہی نہیں سکتے. پیاس لگی ہے, پانی موجود ہے, پینے سے روک نہیں سکتے. جنس مخالف موجود ہے اور جذبہ جنس ذرا ابھر آیا ہے, اب وہ اپنے آپ کو سیکس کرنے سے نہیں روک سکتے. ہاں, بیرونی طاقت سے آپ روک لیں, انسان چونکہ آزاد ہے لہذا اسے تو راہ دکھایا ہے کہ تم نے ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے، کہ اس لیے کہ اس کے پاس اختیار ہے کہ ادھر جائے یا ادھر جائے. میرے سامنے کھانا ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہ کھانا میرا نہیں ہے، آپ کا ہے یا آپ کا ہے. جانور کے پاس جب کھانا آ جاتا ہے، اس کو بھوک لگی ہوتی ہے، تو اس کے پاس اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو کھانے سے روک سکے، اور نہ اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ میرا کھانا ہے اور یہ میرے کسی اور بھائی کا کھانا ہے. لیکن نمبر ایک، اللہ تعالیٰ انسان کو یہ احساس دیتا ہے کہ یہ کھانا تمہارا ہے، یہ تمہارے بھائی کا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ اس احساس کے ساتھ انسان کو یہ اختیار بھی دیتا ہے کہ وہ چاہے تو بھائی کا کھانا بھی ہڑپ کر جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تم سے پوچھوں گا. یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے ہمارے یہاں ہدایت کا تصور. سورۃ دہر کے آغاز میں اسے یوں کہا گیا کہ حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر زمانے میں ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ کوئی قابل ذکر شے بھی نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، یقینا ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا. اب ممبر پر بیٹھے ہوئے، اب قرآن مجید کے الفاظ ہیں تو اس سے زیادہ ہمارے لیے مقدس الفاظ کوئی نہیں، لیکن اگر مفہوم پر غور کریں کہ ایک بڑی گندی سی چیز ہے جس کا تذکرہ ہے، تو تذکرہ کرتے ہوئے جھجک آتی ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ کا کلام ہونے کی حیثیت سے اس کا ذکر جو ہے وہ ممبر پر محراب پر کرتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی، ویسے کریں گے تو شرم محسوس ہوگی. تو یقیناً ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا. مرد اور عورت کے نطفے ملتے ہیں تو ایک نئے انسان کی تخلیق کا آغاز ہوتا ہے. نبتلیہ، تاکہ ہم اس کو آزمائیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا، اس مقصد کے کہ یہ میرا ہے، یہ میرے بھائی کا ہے، یہ احساس جانور کو نہیں ہے. انا ہدیناہ سبیلا، ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا ہے. اما شاکرن و اما کفورا، اب اٹس اپ ٹو ہم کہ وہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرا بنتا ہے. یہ شکر جو ہے یہ انسان کے بڑے بنیادی اوصاف میں سے ہے کہ اگر انسان کسی کا احسان مانتا ہے تو انسان کہلانے کا حقدار ہے، اور اگر کسی کا احسان نہیں مانتا تو سچ پوچھئے وہ انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے. تو بنیادی طور پر یعنی انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں مجھے ایکس وائی زی نے فیور دیا ہے، پتہ چل جاتا ہے انسان کو. لیکن انسان کا جو اگر مزاج درست ہوگی، اس کا دل صاف ہوگا، تو وہ خوشی محسوس کرے گا احسان ماننے میں. اور اگر اس کے مزاج میں کوئی ٹیڑھ آ جائے گا، اس کے دل میں کوئی گندگی آ جائے گی، تو پھر اسے اعتراف کرنے میں، احسان ماننے میں دقت پیش آئے گی، اور احسان فراموشی کر کے، اس فیور کا انکار کر کے فتح محسوس ہوگی کہ ہاں میں نے کمال کر دیا، کسی کو پتا بھی نہیں چلا اور ساری نیک نامی مجھے مل گئی. میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنایا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ وہ ایک نائی کو، ایک حجام کو اپنا استاد کہا کرتے تھے، کہ وہ میرا استاد ہے. شاگرد بڑے حیران ہوتے تھے، ایک بڑا اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا عالم، تو اس نے اس نائی سے کیا، انہوں نے اس نائی سے کیا پڑھا ہوگا کہ جس کو کہتے ہیں میرا استاد ہے. ایک دن ذرا ریلیکس موڈ میں تھے تو پھر اس کو کہا کہ وہ میرا استاد ہے، تو کسی شاگرد نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ نے اس سے کون سی کتاب پڑھی تھی. تو انہیں فرمایا کہ جب میں چھوٹا تھا، میں اس کے پاس ایک مطلب بال کٹوانے کے لیے گیا تھا، اور وہ جو پرانا طریقہ ہوتا تھا کہ زمین ہی پر سب کچھ ہوا کرتا تھا، یہ کرسیاں شرسیاں تو بعد کی چیز ہیں، کہ حجام کے سامنے بال کٹوانے والا بیٹھتا تھا، حجام اس کے گرد نہیں گھومتا تھا بلکہ وہ اس کے سامنے گھومتا رہتا تھا کہ اب ادھر منہ کر لو، اب ادھر منہ کر لو، میری طرف منہ کر لو. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی طرف پہلے بایاں جو رخ تھا اس کی طرف کر دیا، بائیں سائیڈ اپنی، تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ بیٹا نہیں، پہلے دائیں طرف سے بال کٹواتے ہیں، تو وہ میرا استاد ہے کہ اس نے مجھے ایک سبق پڑھایا ہوا ہے. تو یہ ہے اصل میں شکر گزاری. تو یہاں بالکل بنیادی بات کہی گئی کہ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے بنایا امتحان لینے کے لیے، اب اس کو راستہ بتا دیا ہے، یعنی دو راستے اس کو سجھا دیے ہیں اما شاکرم و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بن جائے تو، چاہے تو ناشکرہ بن جائے. اور شکر کے بارے میں بعض آیات تو میں چاہوں گا کہ ہمت کر کے آپ یاد کرتے ہیں. ایک تو پانچویں پارے کی آخری آیت ضرور یاد کر لیں، چھوٹی سی آیت ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم. اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ. بڑا سستا نسخہ ہے کہ اگر تم شکر گزاری کو اپنے اوپر لازم کر لو، شکر گزار بن جاؤ اور میرے پیغمبر پر ایمان لے آؤ تو سب راستے کھل جائیں گے. اور ایک آیت سورت ابراہیم کی، لئن شکرتم لازیدنکم، یقیناً اگر تم شکر گزاری کے روش اختیار کرو گے، شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور دیں گے. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم نے ناشکری کی روش اختیار کی تو پھر یاد رکھنا میری سزا، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایک ہی چیز اپنے اوپر لازم پکڑ لیں کہ ہم شکر گزاری کی روش اختیار کر لیں، ٹھیک ہے نا، راستہ چلتے ہوئے ہمارے ہاں تو بڑی اس معاملے میں بہت کنجوسی ہے کہ راستہ چلتے ہوئے کوئی ہمیں راستہ دے دے تو ہم ذرا ہاتھ اٹھا کر اس کو شکریہ بھی ادا کرنا پسند نہیں کرتے، فاتحانہ انداز میں گزرتے ہیں کہ میں نے فتح کر لیا اکیلا، میں اس سے پہلے گزر گیا ہوں. حالانکہ جاتا کچھ نہیں، آپ دروازے میں سے نکلنے لگے اور کوئی اور بھی نکلنے لگا تھا وہ آپ کے لیے رک گیا، تو آپ ذرا یوں کر کے اس کو شکریہ ادا کر دیں یا زبان سے ہلکی سے آواز میں کہتے ہیں شکریہ. تو سچ پوچھئے، بگڑے گا آپ کو کچھ بھی نہیں، لیکن ملے گا جو کچھ آپ کو اس کا آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پھر کیا کیا دروازے کھولتا ہے، کیا کیا اپورچونیٹیز اللہ تعالیٰ کو آپ کو دیتا ہے، کون کون سی رہنمائیاں اللہ تعالیٰ آپ کی فرماتا ہے. یہ آپ کر کے دیکھیے گا، میری طرف سے آج آپ یہ نسخہ لے کے جائیں کہ کسی نے تھوڑا سا بھی فیور دیا آپ کو، آپ اس کا شکریہ ادا کر دیں. آپ کی بیوی نے آپ کو ایک گلاس پانی دے دیا، آپ کی بہو نے آپ کو ایک کپ چائے بنا کر دے دیا، آپ کے ملازم نے آپ کے لیے دروازہ کھول دیا، تو شکریہ ادا کر دیں، کچھ نہیں بگڑے گا آپ کا. سچ پوچھئے، کچھ نہیں بگڑے گا آپ کا، لیکن ملے گا بہت کچھ آپ کو. تو شکر ادا کرنا، تو بنیادی بات کہہ دی کہ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے بنایا اس کو آزمانے کے لیے، انا ہدیناہ السبیلا، ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا ہے، اما شاکرن و اما کفورا، ناؤ اٹس اپ ٹو ہم. اب یہ اس کا کام ہے کہ وہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرہ بنتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزاری کی روش اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. بڑی خوبصورت روش ہے، بڑا خوبصورت ایکسپریشن ہے، بہت عمدہ کرنے کا کام ہے، بگڑتا کچھ نہیں اس میں انسان کا، لیکن ملتا بہت کچھ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ انسان کو سیلف کانشیس بنایا، اس کو پتا چلتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ میرا ہے، یہ میرے بھائی کا ہے، یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، یہ شکر گزاری ہے، یہ اس نے مجھ پہ فیور کیا ہے تو میں اس کا احسان مان لوں، اور اس کے مقابلے میں وہ کہ جو ناشکری کرتا ہے اس کو اندر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہی اصل ہدایت ہے. اور اس کے بعد اگر وہ غلط راستہ اختیار کرتا ہے، اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو با اختیار بنایا، یعنی حیوانات ہوں یا باقی جمادات ہوں، یہ سب سیارے، سورج، چاند اور ستارے ہوں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پروگرام کر دیا ہے. اب یہ بڑا آسان لفظ جو ہے، جب سے کمپیوٹر کا کچھ سوجھ بوجھ ہوئی ہے تو پروگرام کا لفظ مجھے ملا ہے، تو یہ بات بیان کرنے میرے لیے بڑی آسان ہو گئی کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، یعنی نباتات، اگنے والے پودے، جمادات، یہ ذرات، یہ فزیکل آبجیکٹس، یہ تقدیر کے پابند ہیں. یہاں پر تقدیر سے مراد کیا ہے؟ تقدیر کے تو ہم بھی پابند ہیں، یہ جو ریلیجیس معنوں میں صحیح تقدیر ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پروگرام کر دیا ہے. اور جو بھی پروگرامر کمپیوٹر کو کوئی پروگرام دے دیتا ہے تو کمپیوٹر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی جمع تفریق کر سکے، ایون یس نو کرنے کا اختیار نہیں ہوتا. تو تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، درمیان میں کیا ہو گیا؟ انسان آزاد ہو گیا، اور اس آزادی حاصل کرنے کے بعد بندہ مومن نے اللہ اور اس کے رسول کو مان لیا، اور رسول کی تعلیمات کے اندر اپنے آپ کو پھر اپنے رب کے سپرد کر گیا، اللہ تعالیٰ کے سپرد کر گیا، تو یہ پھر پابند ہو گیا. لیکن یہ پابند ہوا اپنے چوائس سے، اپنی آزاد مرضی سے، کہ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط اللہ کے احکام کا پابند. اب چونکہ انسان کے پاس اختیار ہے تو اللہ تعالیٰ نے دو طرح سے راستہ انسان کو دکھایا ہے. ایک تو شعور بخشا ہے اس کو کہ وہ آزاد ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک روشنی کا چراغ رکھا ہے، جس کو باقاعدہ قرآن مجید میں چراغ کہا گیا ہے، کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک چراغ روشن کیا ہے، بہت ہی عمدہ روشنی والا چراغ، کہ جس میں کوئی دھواں نہیں ہوتا. زیتون کے پاک درخت سے جس کا تیل لیا گیا ہے، اور اس کی جو چمنی ہے اس فانوس کی، وہ چمکتے ہوئے تارے کی طرح ہے. یعنی اگر سمجھیے کہ اگر وہ چمنی جو ہے وہ ہیرے کے ٹکڑوں سے بنے ہوئے ہو تو اس کا ہر پوائنٹ جو ہے وہ چمکتا ہوا تارا محسوس ہوگا، اور اس کی روشنی ملٹیپل ریفلیکشنز کے تحت نکل کے باہر آ رہی ہوگی، جس سے اس کا سینہ منور ہوگا. یہ پہلا نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے. اپنے دل میں جھانکے ذرا انسان، تو اس کو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ٹھیک راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے. یہ شکر گزاری کی روش ہے، پسندیدہ راستہ ہے، اور یہ ناشکری کی روش ہے، ناپسندیدہ راستہ ہے. دوسرا کام اللہ تعالیٰ نے کیا، یہ تو اس کے تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بس مسلح کر دیا، ہر انسان کو ایک دل دیا، اور ہر انسان کو اس دل کے اندر ایک روح دی. اندر سے انسان محسوس کرتا ہے کہ صحیح راستہ کون سا ہے. سورہ قیامہ میں اس کے لیے الفاظ آئے ہیں کہ ان الانسان علی نفسہ بصیرہ، بے شک انسان اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے. ولو القا معذیرہ، خواہ کتنے ہی بہانے بنا لے، کتنی ہی معذرتیں پیش کر لے. یہ کیا ہے، یعنی ایک تو میں نے عرض کیا نا کہ انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ غلط کام کرتا ہے اندر کی اس روشنی کو ڈینائی کرتے ہوئے، تو پھر اسے کوئی چیز اندر سے کاٹتی ہے، جسے ہم عام طور پر ضمیر کہتے ہیں اردو میں، اور فارسی انگلش میں سے کانشینس کہتے ہیں. ایک کانشیس ہے، ایک کانشینس ہے جو انسان کو اندر سے کاٹتا ہے کہ تم نے غلط کیا ہے، تم نے غلط کیا ہے، جھٹکتا ہے انسان اس کو، نہیں نہیں نہیں، پھر اس کو کاٹتا ہے، نہیں تم نے غلط کیا، بار بار جھنجھوڑتا ہے. تو یہ کیا ہے، وہ اندر کی روشنی کی دو مینیفیسٹیشن ہے. یہ تو ہر ایک کو دے دی. پھر اللہ تعالیٰ نے نو انسانی کی تاریخ میں ایک پوری جماعت بھیجی ہے انبیاء کرام کی، جن کو روشنی کے بڑی سورسز کہا جا سکتا ہے. یوں سمجھیے کہ اگر رات کا وقت ہو اور بالکل اندھیرے میں یہاں پر ایک چھوٹی سی موم بتی بھی جل رہی ہو تو کچھ نہ کچھ آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہاں کچھ راستے میں رکاوٹ ہے کہ نہیں ہے، یہاں کوئی بندہ کھڑا ہے. اندھیرا ہو جائے تو میں یہاں سے لے کر وہاں تک نہیں جا سکتا، میرے ذہن میں ہوگا کہ اکرام صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں ان کو اوائڈ کر لوں گا، تاکہ اسرار صاحب کے ساتھ ٹکرا جاؤں گا، ان کو اوائڈ کروں گا تو وجہ حکیم صاحب کے ساتھ ٹکرا جاؤں گا. لیکن اگر ایک دیا بھی روشن ہو جائے گا تو پھر یہ موٹی موٹی ٹکر نہیں ہوگی. لیکن یہاں پاؤں کے نیچے کہیں کو فولڈ ہے صاف کی، اس میں میرا پاؤں اٹکے گا، کہیں کوئی روڑ پڑے ہوئے ہیں وہ مجھے نظر نہیں آئیں گے، وہ میرے پاؤں میں چبھیں گے، یا کوئی اور رکاوٹ ہے تو وہ نظر نہیں آئے گی. ذرا بڑا بلب ہو جائے گا، جیسے آپ اس وقت نوٹ کر رہے ہیں نا، ایک وہ اوپر کی چھوٹی لائٹیں جل رہی ہیں، یہ قرآن اکیڈمی کی لائٹ تقریباً ساری رات بھی جلتی رہتی ہیں کہ کبھی بھی کوئی شخص آئے تو اس کو اندازہ ہو جائے. لیکن رات کو ہم باقی بھی جلاتے ہیں، اور یہ ریکارڈنگ کے لیے ایکسٹرا لائٹ جو ہیں وہ اس وقت جل رہی ہیں، تو آپ کو میرا چہرہ جو ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے، آپ حضرات کے چہرے جو ہیں وہ مجھے صاف نظر نہیں آ رہے. تو یہ فرق ہوتا ہے میچر تھوڑی روشنی کا، زیادہ روشنی کا. لیکن جب دن کے 12 بجے سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمکنے لگتا ہے، تو صرف باہر ہی نہیں، مسجد کے صحن ہی میں نہیں، مسجد کے اندر بھی ہر ایک چیز جو ہے وہ واضح طور پر نظر آتی ہے. آج تو ذرا بادل ہیں اس لیے نظر نہیں آ رہی، لیکن عام حالات میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جمعے کے دن جو ہے ایک دوسرے کے چہرے بھی ہمیں صاف نظر آ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو بڑی آسانی سے ہم پہچان سکتے ہیں. اب وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بڑی سورسز جو ہے وہ روشنی کی بھیجتا رہا ہے، وہ انبیاء کرام ہے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سورج چڑھا دیا، وہ طلوع ہو گیا اور نوع انسانی اور پورا گلوب اس سے روشن ہو گیا. زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی ہمیں عطا ہو گئی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑی چیز عطا کی گئی وہ قرآن مجید تھا. قرآن مجید جو ہے یہ ہدایت ہونے کے اعتبار سے یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. جیسے کسی بھی معاملے میں عام طور پر جنہیں ہم نعمتیں کہتے ہیں، قرآن مجید ان سب کو نعمتیں نہیں مانتا، سرمایہ مانتا ہے. اولاد ایک سرمایہ ہے، مال ایک سرمایہ ہے، لیکن یہ اولاد اور مال نعمت اسی صورت میں بنتے ہیں کہ ان کے اندر ہدایت شامل ہو جائے. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ چار بیٹے عطا کرے، لیکن ساتھ بچوں کی تربیت اور ان کو ریز کرنے کا طریقہ نہ بتائے، نہ سجھائے، نہ سمجھائے، یا ان کی سمجھ میں نہ آئے، تو وہ بچے اپنے باپ کے لیے سب سے بڑی پریشانی بنیں گے جب وہ جوان ہو جائیں گے. کوئی کسی کا مال کھائے گا، کوئی کسی کو قتل کرے گا، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا، یعنی آئے دن تھانوں اور کچہریوں کے چکر وہ کاٹتا رہے گا ان بیٹوں کی وجہ سے جس پر اس نے خوشیاں منائی تھی. کیوں؟ ان کو پراپرلی ریز نہیں کر سکا. وہی چار بیٹے اللہ تعالیٰ کسی اور کو عطا کرے اور ساتھ وہ ان کی تربیت کرے تو وہ بیٹے اس کا نام روشن کریں گے. جیسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے چار بیٹے تھے، شاہ عبد الغنی، شاہ عبد العزیز، شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین. ان میں سے شاہ عبد الغنی جو تھے ان کا جوانی میں انتقال ہو گیا، لہذا ان کا نام ہمیں نہیں ملتا، کوئی خاص ان کی دینی سروسز نہیں ملتی. لیکن ان کے بیٹے شاہ اسماعیل شہید، آپ میں سے کون ان کو نہیں جانتا؟ تحریک شہیدین میں سے وہ شہیدین جو ہیں، ایک سید احمد بریلوی ہیں اور دوسرے شہید شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ. تو اتنا بڑا نام ہے وہ کہ جس کو کوئی دین کا زیادہ علم نہ بھی ہو تو بھی وہ شاہ اسماعیل شہید کو جانتا ہے. باقی تینوں بیٹے جو ہیں، شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بہت کام ہے حدیث پر اور فقہ پر. اور شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین، یہ دونوں جو ہیں وہ تو ہمارے بڑے محسن ہیں کہ یہ قرآن مجید کے اردو تراجم سب کے سب جو ہیں وہ شاہ عبد القادر کے اردو ترجمے اور شاہ رفیع الدین کے اردو ترجمے سے آگے چلے ہیں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کا پہلا فارسی ترجمہ کیا تھا، اور ان کے ان دونوں بیٹوں نے، شاہ رفیع الدین نے لفظی ترجمہ قرآن مجید کا کیا. یہ ریک آپ دیکھ لیجئے، سارے قرآن مجید جتنے ترجمے والے ہیں آپ کو ان میں سے آدھے ملیں گے جن میں شاہ رفیع الدین صاحب کا ترجمہ ہوگا، اور دوسرا شاہ عبد القادر صاحب کا ترجمہ رحمہ اللہ، کہ وہ ذرا نسبت اس وقت کے محاورے کا ترجمہ ہے. آج ہمیں وہ بھی ذرا پرانی زبان معلوم ہوتی ہے، سمجھ نہیں آتا، لیکن بہرحال وہ با محاورہ ترجمہ ہے. تو اب یہ چار بیٹے کیا تھے؟ یہ بھی چار بیٹے تھے، اور وہ بیٹے جو تھانوں اور کچہریوں کے چکر لگواتے ہیں، جن کی وجہ سے انسان دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا، وہ بھی بیٹے ہی ہوتے ہیں. تو بیٹا بھی انسان کے لیے نعمت بنتا ہے اگر ہدایت شامل ہو جائے. اور اسی طرح مال ایک سرمایہ ہے انسان کا، اگر اس کے ساتھ نو ہاؤ ہو کہ اس سرمایہ کو کہاں انویسٹ کرنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، تو یہ سرمایہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہو جاتا ہے. اور آپ کے پاس سرمایہ ہو بلکہ زیادہ ہو لیکن اس کو استعمال کرنے کا ڈھنگ نہ ہو تو آپ بہت جلد جو ہے کلاش ہو جائیں گے. اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں، پہلے بھی سنی ہوگی آپ نے میری زبان سے، کہ دو افراد ایک ہی دن کاروبار شروع کریں، ایک کے پاس 50 لاکھ روپیہ ہو اور ایک کے پاس 5 کروڑ روپیہ ہو، اور جس کے پاس 50 لاکھ ہے اس کے پاس ہدایت بھی ہو، ڈائریکشن بھی ہو، نو ہاؤ بھی ہو کہ کاروبار کیسے کرنا ہے، تو امکان ہے کہ 10 سال کے بعد وہ 50 ہزار والا جو ہے وہ 5 کروڑ نہیں 10 کروڑ کا بھی مالک ہو سکتا ہے، اس سے بھی زیادہ کا مالک ہو سکتا ہے. اور جس کے پاس 5 کروڑ روپے تھے وہ یا 10 کروڑ روپے تھے وہ 10 سال کے بعد بینکرپٹ ہو جائے اور وہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو جائے. تو اصل فیصلہ کن چیز کیا ہوئی؟ ہدایت, ڈائریکشن, نو ہاؤ. تو قرآن مجید کے بارے میں سورہ یونس کی ابتدائی دو, سوری سورہ یونس کی دو آیات میں نے ابتدا میں آپ کو سنائی ہیں. ارشاد ہوا, یا ایھا الناس, لوگو, قد جاتکم موعظۃ من ربکم, تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نصیحت آ گئی ہے. تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نصیحت آ گئی ہے. نصیحت کو ذرا نوٹ کر لیں, موعظت یا واز, یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ مونولوگ کی مختلف شکلیں ہیں ڈائیلاگ کے مقابلے میں. ڈائیلاگ جس میں گفتگو شنید ہو رہی ہوتی ہے, ایک دوسرے سے گفتگو ہو رہی ہے, ہر آدمی اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر رہا ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ گفتگو, ڈائیلاگ. اب تو آپ پڑھ ہی رہے ہیں اخبارات میں نیشنل ڈائیلاگ کی بہت بات ہو رہی ہے, تو وہ ڈائیلاگ ہے. مونولوگ کیا ہوتا ہے؟ کہ جہاں ایک شخص جو ہے وہ بول رہا ہے, باقی سن رہے ہیں. جیسے میں بول رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, کوئی لیکچر ہو رہا ہے, اس میں ایک لیکچر دینے والا جو ہے وہ لیکچر دے رہا ہے, باقی سن رہے ہیں. کوئی استاد پڑھا رہا ہے, وہ پڑھا رہا ہے, اس کے طلبہ اس کی بات سن رہے ہیں. اسی طرح ایک ٹاک ہوتی ہے, اسی طرح ایک واز ہوتا ہے. لیکچر کا فارمیٹ کیا ہے؟ لیکچر میں کوئی بھی لیکچرر کسی موضوع کو لے کر اس کو بیان کرتا ہے, آغاز سے شروع کرتا ہے, پھر اس کو پھیلاتا ہے مضمون کو, پھر آخر جا کر اس کو ایک مقام پر کنکلوڈ کرتا ہے, اسے لیکچر کہتے ہیں. خطاب ایک ذرا زیادہ کھلی گفتگو ہوتی ہے کہ اس میں کوئی موضوع نہیں ہوتا, بس ایک آڈینس جو اس کے سامنے ہوتی ہے خطیب کے, وہ بھی حالات سے واقف ہوتی ہے, اور جو خطیب ہے وہ بھی واقف ہوتا ہے, وہ ان حالات میں اس کے ساتھ جو ہے اپنے ویوز جو ہے وہ شیئر کرتا ہے. یہ خطاب ہے. واز وہ گفتگو ہے کہ جس میں علم ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. ایک بات کہنے والا خلوص دل کے ساتھ اپنے دل کی گہرائیوں سے کوئی بات اپنی زبان پہ لاتا ہے, خواہ اس بات میں محاورے درست ہوں یا نہ ہوں, جملے صحیح ہوں یا غلط ہوں, وکیبلری مناسب ہو یا نہ ہو, لیکن کہنے والا خلوص سے ایک بات کہہ رہا ہو اور سننے والوں سے کوئی میں سے کوئی شخص کھلے دل کے ساتھ تعصب سے بالاتر ہو کر اور درمیان میں کوئی اور رکاوٹ دے گئے, کھلے دل کے ساتھ اس کو سن رہا ہو, تو وہ بات سیدھی اس کے دل میں اتر جائے, تو یہ واز ہے. قرآن مجید نے اپنے آپ کو خطاب نہیں کہا, لیکچر نہیں کہا, موعظہ کہا ہے, نصیحت. باپ اپنے بچے کو لیکچر نہیں دیتا, لیکن جاتے ہوئے ایک نصیحت کرتا ہے جس کو ہم وصیت کہتے ہیں. تو آپ غور کریں تو عام طور پر کیا ہوتی ہے کہ آخری سانسوں میں وہ ایک بات کہتا ہے اپنے بچوں سے. والد صاحب کے ایک دوست تھے, بلکہ ان کے باس تھے, اللہ ان کو قریب کرامت کرے, تو اپنے بچوں سے آخری بات جو انہوں نے بالکل جو کہی تھی, پڑھے لکھے آدمی تو خود بھی اس وقت بھلے وقت میں وہ ڈبل ایم اے تھے, انہوں نے کہا تھا یونٹی از اسٹرینتھ. اب یہ کیا ہے؟ ایک نصیحت ہے. اگر بچوں نے اس کو پلے باندھا ہو تو پھر والد کے فوت ہونے کے بعد وہ لڑیں گے نہیں. اسے کہتے ہیں نصیحت. تو قرآن مجید اپنے آپ کو موعظت کہتا ہے, نصیحت, سیدھی سیدھی بات کرتا ہے, کوئی علمی نکتے, کوئی پیچدار منطقی باتیں نہیں کرتا. لیکن اگر کوئی قرآن مجید کا پڑھنے والا, قرآن مجید کو سننے والا کھلے دل کے ساتھ قرآن مجید کی طرف متوجہ ہوگا, تو قرآن مجید کا پیغام اس کے دل میں اتر جائے گا اور اسے راستہ سوجھ جائے گا کہ جانا کدھر ہے. موٹی موٹی باتیں, دنیا, آخرت. جیسے بد اخلاقی, اچھا اخلاق, اس میں کوئی لمبے چوڑے لیکچر دینے کی ضرورت ہے؟ شکر گزاری, نہ شکری. ابھی میں نے آپ سے تفصیل سے گفتگو کی کہ یہ ایک بڑا سادہ سا میسج ہے جو قرآن مجید دے رہا ہے, اما شاکرن و اما کفورا. اور اگر انسان اس راستے کو اختیار کرتا ہے, باقی منزل اللہ تعالیٰ خود طے کرا دیتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم نے شکر گزاری کی روش اختیار کی تو ہم تمہیں لازمن بہت دیں گے اور دیں گے. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اور اگر تم نے ناشکری کی روش اختیار کی تو پھر یاد رکھنا میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. تو قرآن مجید کیا ہے؟ موعظت ہے, نصیحت ہے. قد جاتکم موعظۃ من ربکم, لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نصیحت آ گئی ہے، وہ شفاء لما فی الصدور، اور سینوں کے روگوں کا کے لیے باعث شفا، علاج نہیں کہا شفا کا ہے. کیا مطلب؟ سینے کے روگ کیا ہے؟ ابھی میں نے کہا نا کہ دل صاف ہو تو، لیکن اگر انسان کا دل پولیوٹڈ ہو، گندا ہو، وہ صاف نہ ہو، دھندلایا ہوا ہو، تو پھر اس کو یہ راستہ نظر نہیں آتا کہ شکر گزاری کا راستہ یہ ہے، مجھے یہ راستہ اختیار کرنا چاہیے. دل صاف ہوگا تو نظر آئے گا، دل دھندلا جائے گا تو کلیئر میسج نہیں ملے گا، غور کرے گا تو مل جائے گا، اور مزید گندا ہو جائے گا تو پھر اسے راستہ دکھائی ہی دینا بند ہو جائے گا. یہ وہ کیفیت ہے جسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. جب تک انسان کا ضمیر انسان کو جھنجھوڑتا رہتا ہے تو اصلاح کا چانس ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کچھ جھٹکا لگائے گا تو وہ رائے راست پر آ جائے گا. لیکن جس انسان کو اپنی بری حرکتوں پر فخر کرنا آ جائے کہ چنگا کیتا میں، یعنی دل اندر سے اس کو ملامت کر رہا ہے اور کہتا چنگا کیتا میں، پھر اللہ تعالیٰ واقعی اس کا احساس یہ بنا دیتا ہے کہ اس کو واقعی تم یہ فیل ہونا لگتا ہے کہ میں نے چنگا کیتا. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی دنیا میں سزا ہے جو انسان کو مل کے رہتی ہے. تو شفاء لما، جب قرآن مجید کی رہنمائی ملے گی اور اس کے دل میں سے یہ روگ ختم ہو جائیں گے، تعصب ایک روگ ہے، حرص ایک روگ ہے، بیماری ہے، لالچ ایک روگ ہے، منافقت ایک بیماری ہے، جس کو قرآن مجید نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، ایک روگ ہے. تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ روگ ہیں، بیماریاں ہیں. تو اگر دل بیمار ہوگا تو پھر انسان کو وہ راستہ نہیں ملے گا. لیکن بنیادی طور پر وہ خاصیت ہے، اور انسان اب قرآن مجید پر عمل کر کے، قرآن مجید سے ڈائریکشن لے کر اپنے اس دھندلے دل کو بھی صاف کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں. تو شفاء لما فی الصدور، یعنی دل کی بیماریوں میں سے ایک کیا ہے؟ بے یقینی کی کیفیت. پتہ نہیں کی ہو جانا، اگلے لمحے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اگر تو اللہ تعالیٰ کا ایمان دل میں داخل ہو جائے گا، قرآن مجید کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کا تک پہنچ جائیں گے کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے سب کچھ، اور کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، تو پھر انسان کہے گا اچھا اللہ نے کیتا ہے تو ٹھیک ہی کیتا ہونا. یہ پہلا سٹیپ ہے. پھر جب انسان اپنی زبان سے یہ بات کہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو سمجھاتا بھی ہے کہ ٹھیک ہوا ہے. پہلے جو اس نے ایک ایمان کی بنیاد پر بات کہی تھی، پھر اسے واقعتا درست معلوم ہونے لگتی ہے. اور آپ اپنی زندگی کے اندر جھانک کر دیکھیں، ہم میں سے ہر شخص، کہ وہ واقعات زندگی کے جن کو آپ نے بہت زیادہ ناخوشگوار سمجھا تھا، ناپسند کیا تھا، آج آپ جس مقام پر ہیں اسی بات کی وجہ سے ہیں. وہ نیچے ہماری کلاس میں میں نے یہ تذکرہ کیا تو ایک صاحب جو پروفیشنلی اکاؤنٹنٹ ہیں کہتے ہیں جی بالکل آپ کی بات درست ہے، ایک دفعہ میری نوکری جو ہے چلی گئی، میں بڑا پریشان ہوا کہ ہو میں کیا کروں گا، اس سے بہتر نوکری اللہ نے مجھے دے دی. اور پھر ایک دو مرتبہ ایسا ہوا کہ نوکری ختم ہو گئی، اس میں سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہتر جگہ پر پہنچایا اور فائنینشلی بھی اس سے زیادہ بیٹر ہو گئے. اب وہ ماشاءاللہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں، نوکری سے نکل گئے. تو اللہ تعالیٰ اپرچونیٹیز دیتا ہے اگر انسان شکر گزاری کی روش اختیار کرتا ہے، اور شکر کا مزہ بھی اسی واقعے پر ہے کہ جو آپ کو پسند نہ ہو. اگر واقعتاً آپ شکر کا مزہ لینا چاہیں تو ان واقعے پر شکر کیجئے کہ جو آپ کو اچھے نہ لگے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ کیا اللہ نے ہے، اور اللہ تعالیٰ کوئی غلط کام نہیں کرتا، لا علمی میں نہیں کرتا، سب علم ہے اس کے اور سب کچھ اس کے سامنے ہے، اس نے کیا ہے ٹھیک کیا ہے. اور میں سیرت کے حوالے سے یہ بات آپ کو بہت زیادہ وضاحت سے بتا چکا ہوں حال ہی میں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی اگر آپ دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو ورسٹ واقعات ہیں، انورٹڈ کوماز میں کہہ رہا ہوں، جو ہمیں ورسٹ نظر آتے ہیں، کاش کہ ایسا نہ ہوتا، او ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان بلند بلندیوں پر جہاں تک ان کو پہنچایا، وہ انہی سٹیپ سے پہنچایا کہ ایک جگہ آپ کو ایسے بند گلی میں پہنچا دیا، لیکن پھر وہاں سے نکال کر واپس نہیں کیا، وہاں پر نکال کر اگلے سٹیپ پہ پہنچایا. پھر آپ بند گلی میں پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکال کر جو ہے پھر اگلا ایک اونچا سٹیپ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے. تو شفا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان مل گیا، قرآن مجید تک انسان کی پہنچ ہو گئی، تو پھر دل جو ہے یہ کبھی پریشان نہیں ہو سکتا. جتنا یقین قرآن مجید پر اللہ تعالیٰ پر ہمارا بڑھتا چلا جائے گا، ہمارے دل میں سکون ہوگا. بے سکونی نکلے گی تو کل بھی امراض ختم ہو جائیں گے. وشفاء لما فی الصدور وہدم و رحمت للمومنین. یہ جو دو چیزیں ہیں، معزت اور شفا دل کے امراض کی، یہ ہر انسان کو مل جائے گی، خواہ وہ مسلمان ہو یا نہ ہو. جو اللہ کو مان لے گا، کسی بھی سور سے مان لے، سکھ ہونے کی وجہ سے بابا گرو نانک کے کہنے پہ مان لے، یا عیسائی ہونے کے اعتبار سے وہ بائبل کی بنیاد پر مان لے، یہودی ہونے کے اعتبار سے وہ تورات کی بنیاد پہ مان لے، تو اس کو یہ چیزیں مل جائیں گی قرآن مجید سے. لیکن اگلی بات فرمائیے ہے وہدم و رحمت للمومنین، کہ یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. یہ کیا چیز ہے؟ کہ قرآن مجید سے بالفعل رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اس پر ایمان لانا ضروری ہے. جب ہم اس پر ایمان لائیں گے، پھر اس کی ہر ہر ڈائریکشن پر عمل کریں گے، پھر اصل مزہ آئے گا. سورت آراف میں ایک بڑی زبردست بات کہی گئی ہے کہ قیامت کے دن کا نقشہ ہے، فمن ثقلت موازینہ. یہ بات سورت قاریہ میں بھی آئی ہے کہ فمن خفت مواز فمن ثقلت موازینہ، جس کے نیک اعمال کا وزن بھاری ہوگا قیامت کے دن. فمن خفت موازینہ فاولئک هم المفلحون، تو یہ فلاح پانے والے ہوں گے. فمن خفت موازینہ، ہاں جن کے وہ نیک اعمال کے وزن ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو گھاٹے سے دوچار کریں گے. اس لیے کہ وہ ہماری آیات پر زیادتی کیا کرتے تھے. اب اللہ تعالیٰ کی آیات کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں. ان کا حق کیا ہے کہ ان سے رہنمائی لی جائے؟ یہ قرآن مجید صرف تلاوت کرنے کے لیے نازل نہیں ہوا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ڈائریکشن ہے. وہ لوگ جو میری آیات پر ظلم کریں گے، ان کے وزن کم ہوں گے، ان کے نیک اعمال جو ہیں ان کا وزن کم ہوگا، اور وہی گھاٹے سے دوچار ہوں گے. اس لیے کہ بما کانو بھی آیاتنا یظلمون، وہ ہماری آیات پر زیادتی کیا کرتے تھے. زیادتی کیا ہوتی ہے؟ حق تلفی. اور حق تلفی کیا کیا معنی کیا ہے؟ فارسی کا لفظ ہے حق مارنا. تو ان آیات کا حق ہے کہ ان سے ڈائریکشن لے کر اپنی زندگی کا رخ جو ہے اس کے مطابق کیا جائے، اور اس سے ڈائریکشن نہ لینا وہ کیا ہے؟ وہ ان آیات پر ظلم ہے. تو یہ قرآن مجید ہدایت اور رحمت بنے گا ایمان والوں کے لیے صرف، جو قرآن اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور اس کلام کو اللہ کا کلام سمجھیں گے. مسلمان صرف وہی ہیں، مومن صرف وہی ہیں. اس کے بعد بڑی زبردست بات کہی گئی ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ. اے نبی ذرا ان کو واضح کر دو کہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے. فبذلک فلیفرحوا، تو چاہیے کہ وہ اس پر خوشیاں منائیں. ہوا خیر مما یجمعون، اس لیے کہ یہ دولت جو قرآن مجید کی شکل میں ہم نے مسلمانوں کو عطا کی ہے، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جیسی دولت عطا کی، اور پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ اس سے بڑھ کر کسی اور کو کچھ ملا ہے، تو اس نے قرآن مجید کی قدر نہیں کی. یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جیسی دولت عطا کی، اور پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھ سے بڑھ کر کسی اور کو کچھ ملا ہے، تو اس نے قرآن مجید کی قدر. قرآن مجید کا جو پہلو بھی مل جائے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید حفظ کرنے کی ہمت اور توفیق دی ہے، وہ سمجھے کہ میرے ذہن میں، میرے سینے میں اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا خزانہ ہے. جس کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی زبان سکھا دے، وہ سمجھے کہ میرے پاس سب سے اچھی زبان ہے. جس کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا علم عطا کر دے، اس کے بیان کی صلاحیت دے دے، قرآن مجید کی مضامین یاد کرا دے، تو وہ سمجھے کہ I'm the richest man، میں سب سے امیر آدمی ہوں، کہ میرے پاس سب سے بڑا خزانہ ہے. اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر ہم اس نعمت کی قدر نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.